الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلی مجلس میں ہمارے یہاں جس موضوع کے اوپر بات ہوئی تھی تو اس کا عنوان بھی پھر دل میں ایک بڑا عجیب سا آیا کہ آج کے دور کا شجر ممنوعہ. آج کے دور کا شجر ممنوعہ یعنی وہ درخت کہ جس کی طرف جانے سے منع کر دیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. تو اس دور کے اندر ایسا لگتا ہے کہ دین کے اندر سے ایک ایسا حکم جو کہ نبی علیہ السلام کے حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے کہ بیویوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مرد کا احترام اور مرد کی اطاعت اس کو واجب کیا ہے. تو اس حکم کو گویا کہ شجر ممنوعہ اس دور کے اندر بنایا جا رہا ہے اور بڑے علاقوں کے اندر بہت سی جگہوں پر تقریباً یہ بن ہی چکا ہے اور دین کے اندر سے اس کو دودھ کی مکھی کی طریقے سے نکال باہر کیا جا رہا ہے کیا جا چکا ہے. تو اس بات کو کرنے سے پہلے ہم نے ایک عقلی استدلال کیا تھا. وہ استدلال یہ تھا یعنی دلیل ہم نے پکڑی تھی کچھ اور موضوعات سے کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ کا انسان جو مانتا ہے وہ اپنے فطری تقاضے کی بنیاد پر نہیں مانتا بلکہ جب تک اس کے دل کے اندر وہ فطری جذبات نہیں ہوتے تو اس وقت تک اس کو اپنے آپ کو دبا کر کے اپنے آپ کو باندھ کر کے اور مجبور کر کے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا پڑتا ہے اگرچہ کہ وہ حکم اس کے فطری تقاضے سے مطابقت نہیں رکھ رہا. یعنی اس کو فطری تقاضے سے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر فطرت رکھی تھی بلکہ فطری تقاضے سے یہاں پر مراد ہے کہ جو فطرت مسخ ہو کر کے ایک نئی شکل اختیار کر چکی ہے مسخ شدہ فطرت. تو اب یہ مسخ شدہ فطرت سے جو ہے وہ اللہ کے احکامات مطابقت نہیں رکھ رہے تو کیا اب وہ شخص عقلی طور پر اللہ کے حکم کو مان کر کے کیا اس کی اطاعت نہیں کرے گا؟ نہیں, اس کو پھر بھی اطاعت کرنی پڑے گی. اور اگر وہ اطاعت نہیں کرے گا اللہ کے حکم کی تو اس کو نقصان ہوگا, دنیا کا بھی نقصان ہوگا, اس کو آخرت کا بھی نقصان ہوگا. اس کے اوپر ہم نے مثالیں بھی دی تھیں, حیا والی مثال دی تھی, اللہ کی محبت والی مثال دی تھی کہ بھئی جب تک اللہ کی محبت ہمارے اندر شدت اختیار نہیں کی گئی ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے کہ بھئی میرے اندر تو محبت ہی نہیں ہے, میں کیسے مانوں اللہ کا حکم. بہرحال اس استدلال کے ذریعے سے دراصل جو پوائنٹ پروف کیا تھا وہ قدرتاً اس بیان کے اندر رہ گیا. تو اس کا یعنی آگے سے بات تو شروع ہو گئی لیکن پروف کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ پچھلے بیان کے اندر نکل گیا. اصل میں کیا پروف کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ دیکھیں جو میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا, شوہر اور بیوی کا رشتہ, یہ بڑا یونیک رشتہ ہے, یہ بڑا عجیب رشتہ ہے. اور اس رشتے کے بارے میں آپ یقیناً کئی دفعہ یہ بات سن چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو جو ہے وہ ایسے ڈسکرائب کیا ہے, ایسے اس کو بیان کیا ہے جیسے کہ کوئی نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں مالک ہیں تو ان سے زیادہ ہمیں پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہے, لیکن جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے نا تو انسانی عقل وہ اگر سالوں بھی لگی رہے اور سوچتی رہے وہ ایسے اس رشتے کو بیان نہیں کر سکتے جیسے کہ پروردگار نے اس رشتے کو بیان کر دیا مختصر الفاظ کے اندر. کیا فرما دیا؟ ہننا لباس اللکم وانتم لباس اللکم لہن, کہ وہ تمہاری لباس ہیں, یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو. یعنی یہ لباس سے تشبیہ دے کر کے کتنی بڑی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دیا, کتنی گہرائی ہے ان الفاظ کے اندر کہ یہ لباس والا جو تعلق ہے یہ ایسا تعلق ہے کہ جو کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ظاہری طور پر اس کے بدن سے جو سب سے زیادہ کلوزسٹ چیز لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے مادے سے وہ اس کا لباس ہوتی ہے، اور یہ لباس نہ صرف اس سے قریب تر ہوتا ہے بلکہ یہ لباس اس کو بچاتا بھی ہے اور اس کو دکھاتا بھی ہے، سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے. گرم زمانے کے اندر آپ ایک خاص لباس پہنتے ہیں، سرد زمانے کے اندر ایک ایسا خاص لباس پہنتے ہیں جو کہ نہ گرمی سے، یعنی جو وہاں پر بچاتا ہے اور جو یہاں پہ بچاتا ہے. اور دوسری چیز کیا کہ یہ لباس جو ہے وہ انسان کی زیب و زینت کی چیز ہوتا ہے، اور اس کے بغیر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ڈالا ہے. جب دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ دنیا میں تو بھیجا ہی نہیں تھا، ابھی تو جنت میں تھے وہ، اور وہاں پر انسانی معاشرہ تخلیق ہی نہیں ہوا تھا، صرف اور صرف آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا تھی. تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی ان سے ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے لباس کو کھینچ لیا تھا، اتار لیا تھا، تو وہ اس وقت جنت کے پتے تلاش کرنا شروع ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع ہو گئے تھے. بھئی کون سے دوسرے انسان تھے جن سے کہ وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کام کر رہے تھے؟ وہاں پر تو کوئی انسان ہی نہیں تھے، اور وہاں پر تو کوئی معاشرے کی جس کو کہتے ہیں نا سوشل ٹیبوز، یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو انسان اپنے آپ کو لباس میں رکھتا ہے نا، تو بس یہ سوشل ٹیبوز بن گئے، یہ بس لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک تخیلات بن گئے کہ ایسے ہونا چاہیے. ورنہ تو دیکھو جنگل کے اندر جانور جو ہے وہ تھوڑی کوئی لباس پہنتے ہیں، تو انسان بھی بغیر لباس کے رہتے ہیں جس طرح جنگل کے جانور لباس کے بغیر رہتے ہیں. تو یہ تو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ جاہل کہتے ہیں کہ یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں کہ ہاں بھی لباس پہننا چاہیے اور ایسے کرنا چاہیے، اور یہ خدا کا تصور بھی، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں لوگوں کی، کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کے تصور کی. یہ جاہل لوگ ہیں بالکل، نہ ان کو دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ عقل کا پتہ، نہ شعور کا پتہ. نہیں، بلکہ یہ لباس کی ضرورت یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ڈالی ہوئی ہے. بہرحال یہ بیوی اور شوہر کا جو تعلق ہے یہ ایسا خاص تعلق ہے کہ اس کے اندر انسان کے عیب دوسرے کے اوپر کھل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، بالکل گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، ایک کمرے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، گھر کے دوسرے افراد سے پھر بھی پردہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں پردہ نہیں ہوتا. تو ایک دوسرے کی اخلاقی برائیاں، ایک دوسرے کے اور نفسیاتی کوئی مسائل ہوں گے، کسی قسم کے مسائل ہوں گے، بیوی سے چھپے نہیں رہ سکتے. اسی طرح بیوی کے مسائل جو ہیں وہ شوہر سے چھپے نہیں رہ سکتے. اب جب ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے نا، اور ایسی جو ہے وہ ہر چیز کھل کے دوسرے بندے کے سامنے ہوتی ہے، اس موقع کے اوپر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے اب اللہ رب العزت نے بیوی سے کیا تقاضا کیا ہے کہ تم اپنے شوہر کا احترام کرو اور تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے مخلوق میں سے، ایک دوسرے کو سجدہ کریں، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. تو سجدہ کرنا جو ہے یہ تو یعنی انتہائی شکل ہے احترام کی، اور اس سے بس ون سٹیپ شارٹ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا. اسی طریقے سے الرجال قوامون علی النساء، ہے نا، تو اب یہ قوام کسی کو بنا کر کے رکھنا، اس کو قوام کے طور پہ ٹریٹ کرتے رہنا، باوجود اس کے کہ آپ کتنی خامیوں سے مطلع ہیں، کتنی خامیوں سے آپ جانتے ہیں خامیوں کو، اس کے باوجود کسی کو اتنا احترام دینا اور کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، مان لینا، یہ آسان کام نہیں ہے. شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر جہاد فرض کیا ہے. دعوت و تبلیغ کا کام بھی جو ہے وہ جہاد کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، اور یہی پھر آگے بڑھ کر کے قتال کی شکل اختیار کرتا ہے جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے اور علماء کرام کا فتویٰ آتا ہے. تو یہ مردوں کو جان جوکھوں کا جو کام دیا ہے نا کہ جی تلواروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو، بندوق کے سامنے، میزائل کے سامنے، ٹینک کے سامنے، تم جو ہے وہ لڑائی سے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، پیٹ پھیر کے بھاگ نہیں سکتے. عورت کے لیے اس جہاد کو جو ہے وہ موقوف کر دیا. تمہارا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ. حج اور عمرے کے اندر جو تمہارے لیے ایک فزیکل سٹریس ہوگا تمہارے اوپر، یہی تمہارا جہاد ہے. لیکن گھر کے اندر رہتے ہوئے اس مرد کی بات کو ماننا، اس مرد کو جو ہے وہ احترام کا درجہ دینا، یہ والا مقام دینا، یہ ایک ایسا سائیکولوجیکل جہاد ہے، یہ ایک ایسا نفسیاتی جہاد ہے جو کہ آسان کام نہیں ہے. مردوں کو اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ جو عورت ان کی بات مانتی ہے نا اور ان کا احترام کرتی ہے وہ اپنے اوپر کتنا زیادہ جبر کر رہی ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں کہہ دیا. ہم یہ الفاظ پچھلے دنوں کئی دفعہ استعمال کر چکے ہیں, پنجاب کے اندر استعمال ہوتا ہے ایوئی میں, ہے نا, کہ اللہ تعالی نے دنیا کو ایوئی میں بنا دیا. نہیں, یہ ایوئی میں نہیں کہہ دیا عورت کو کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ جس دروازے سے چاہو, جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. ایسے ہی نہیں کہہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. کتنا اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے اس عورت کو, آسان کام کی تھوڑی ہے. تو اس وجہ سے اس کا جو فلپ سائڈ آف دا کوائن ہے نا, جو پچھلے ہفتے ماشاءاللہ مرد بڑے خوش ہو رہے تھے, بعد میں تو ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے تھے, فلپ سائڈ آف دا کوائن یہ ہے کہ بیوی کو کریڈٹ دینا پڑے گا اگر وہ آپ کی بات مانتی ہے, اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتی تو اس کو یہی کہنا پڑے گا جو کہ ہم نے پچھلے بیان میں بھی کہا تھا کہ بھئی بے شک آپ کے شوہر اس قابل تو نہیں ہے, بے شک مرد جو ہے وہ آج کل کے ہوں یا ایون پچھلے دور کے بھی, وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے, لیکن اللہ رب العزت تو اس قابل ہے نا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو اس قابل ہے نا کہ ان کی بات مانی جائے. تو انہی کی خاطر, کم از کم انہی کی خاطر جو ہے وہ اپنے اوپر جبر کر لیں, اور اس کے بعد یہ کہ اپنے فائدے کی خاطر بھی, کیونکہ جب ان کا حکم مانیں گے, ان کو بلند مقام دیں گے, ان کی بات کو اہمیت دیں گے, تو اس کے اندر بندے کا اپنا فائدہ ہے. تو اس دنیا کے اندر بھی آپ کو فائدہ ملے گا کہ آپ کی ریلیشن شپس اسٹرانگ ہوں گی, آپ کا گھرانہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا, وہ فتنوں سے اور شیطانوں کے اثرات سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی اس قربانی کا, یہ جو آپ اپنے اوپر ایک قربانی لے رہی ہیں نا, ایک بہت بڑی برداشت کر رہی ہیں, اس کا آپ کی نسلوں کے اندر اثر پیدا ہوگا اور آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. اس کے لیے بڑی بڑی عبادتیں کرنے کے لیے نہیں فرمایا, بلکہ فرائض کو پورا کر رہی ہے اور اپنے شوہر کو جو ہے وہ راضی رکھ رہی ہے, کیونکہ انسان کا نفس جو ہے نا وہ اطاعت کے بغیر راضی نہیں ہوتا. وہی بات ہے کہ بھئی نفلی کام آپ کرتے چلے جائیں لیکن آپ جو ہے وہ حکم کی اطاعت نہ کریں تو پھر اس سے خوشی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی تو شوہر کو کہاں سے خوشی ہوگی کہ فرائض کو چھوڑ کر کے نفلی عبادات کیے چلے جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو اس نے کہا ہے جائز, آف کورس, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, یہ والا اصول تو ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے نا کہ شوہر جو ہے وہ اگر گناہ کا حکم دے رہا ہے, شوہر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے, تو اس کی تو اطاعت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شوہر سے بہت زیادہ اہم چیز ہے, صاحب بہت زیادہ اوپر ہے. لیکن اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر کوئی فیصلہ کر رہا ہے, کوئی اس کا ایک اجتہاد ہے کہ جی گھر کے معاملات جو ہے وہ ایسے چلانے چاہیے, اور وہ حرام کے دائرے میں نہیں آتے, نہ یہ کہ مکروہات کے دائرے کے اندر آتے ہیں کہ جو کہ حرام تک پہنچا دینے والے ہیں, اور بڑے بھی اس سے اتفاق کر رہے ہیں, مشائخ بھی اس سے اتفاق کر رہے ہیں, شیخ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی شوہر کی بات اس معاملے میں آپ کو مان لینی چاہیے, وہاں پر آ کر کے جو نہیں میں کیوں مانوں, میری عقل یہ کہتی ہے, میرا تجربہ یہ کہتا ہے, میرا ایکسپوجر یہ کہتا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نہیں, یہ ادھر جو میں آ گئی نا تو پھر وہ بکری والا معاملہ ہو جائے گا. اور سب کو پتا ہے انشاءاللہ یہاں پر کہ بکری والا, بکری کی میں کا کیا معاملہ ہوتا ہے, پھر اس کے کسبل نکالے جا رہے ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ ہم نے بات اصل میں پچھلے بیان کے اندر جو استدلال کر کے رکھی تھی, اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم آتے ہیں ذرا شوہر حضرات کے اوپر. ویسے تو پہلے بھی آئے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بچے ہوئے ہیں اس سے, تو پہلے بھی بات ہوئی رہی ہے اس ٹاپک کے اوپر, اور ابھی بھی یہ کہ بھائی دیکھیں, ایک ہوتی ہیں طبعی مسٹیکس, ایک ہوتی ہیں طبعی غلطیاں, ٹھیک ہے نا, تو ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے لیے بھی جو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے, لیکن ایک کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو کہ ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, دیکھیں بیوی سے احترام کا تقاضا اور اطاعت کا تقاضا, یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کون ہوتے ہیں تقاضا کرنے والے, جب اللہ نے تقاضا کر دیا جب اللہ کے نبی نے تقاضا کر دیا تو آپ کو یہ تقاضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا خاصا تجربہ ہے سب کو اس بات کا. جب ان کو اللہ کا خیال نہیں, اللہ کے نبی کا خیال نہیں, تو آپ کا خیال کہاں سے آ جائے گا؟ تو اس طرح کے تقاضے کرنے کا اور ڈیمانڈز کرنے کا اور یاد دلانے کا کہ تو جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے اور تم جو ہے وہ میری بات نہیں مان رہی کیونکہ جو ہے وہ, اس طرح کی باتیں کرنے کا گھر کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی کچھ خراب عادتوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اپنی کچھ اصلاح کی محنت کریں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیویوں کے دل میں ہماری محبت کو اور ہماری اطاعت کو ڈال دیں گے. ظاہر ہے یہ بات بیویوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے تو خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے حکم کو مانیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کو مانیں, یہ تو ان کے لیے خیر ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ بھائی ان کے دل کے اندر ہمارا احترام پیدا ہو جائے اور ہماری جو ہے وہ محبت پیدا ہو جائے, اس کے لیے ہمیں بھی اپنی کچھ عادتیں جو ہے نا ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ دل کے اندر جذبات کا پیدا ہونا یا دل کے اندر سے کسی جذبے کا نکال دیا جانا, یہ مشاہدے سے بھی ثابت ہے اور یہ وحی سے بھی ثابت ہے. یقیناً حدیث سب کو معلوم ہوگی کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب غیر مسلم اقوام, غیر لوگ جو ہے نا وہ تمہیں اس طرح سے کھائیں گے یا تمہاری طرف ایک دوسرے کو اس طرح سے دعوت دیں گے کہ جیسے کسی کھانے کے پیالے کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ آ کر کے ان میں سے کھاؤ, آؤ اس چیز کو کھاؤ. تو صحابہ کرام نے آگے سے کیا جواب, کیا سوال کیا تھا کہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس زمانے میں ہم بہت کم ہوں گے, ہماری تعداد بہت کم ہوگی. ظاہر ہے اس زمانے میں بہت تعداد کم تھی اور پھر دوبارہ سے ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی. مسلمانوں کی تعداد, یعنی وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, ان کی تعداد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا, جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ نہیں, تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے سمندر کے پانی کا جھاگ ہوتا ہے جس کو کہ آپ میجر ہی نہیں کر سکتے, امیجریبل, اتنی زیادہ تمہاری تعداد ہوگی. لیکن ہوگا کیا, فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَ مِنْكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا روب نکال لیں گے. روب کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک دبدبا ہوتا ہے, ایک احترام کا سبب بنتا ہے یہ جذبہ, یہ دل کا جذبہ روب جس کو کہتے ہیں. جس کا روب کسی کے دل کے اندر آ جائے, اب وہ اس سے کچھ خوف کھاتا ہے, اس کی بات کو بھی مان لیتا ہے, اور ہماری کراچی کی زبان میں کہتے ہیں اس سے پنگا نہیں لیتا ہے. روب اگر ہو دل کے اندر, نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روب کو نکال دیں گے. وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَحْن, اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دیں گے. صحابہ کرام وہن کے لفظ سے واقف نہیں تھے, حالانکہ سارے کے سارے عربی دان تھے, پیدائشی نسلی عرب تھے, وہن کے لفظ سے واقف نہیں تھے. تو ایک صحابی نے پوچھا, قال قائل یا رسول اللہ, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما الوہن, ما الوہن, یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا, حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی نفرت, دنیا سے جانے کا جی نہیں چاہے گا, دنیا کا پیچھا چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا. ایسی اللہ تعالی جو ہیں وہ, یعنی تمہارے دلوں کے اندر یہ کیفیت ہو جائے گی, اس کیفیت کا اثر جو ہے وہ تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اوپر پڑے گا اور ان کے دلوں سے تمہارا روب نکال لیا جائے گا. تو اب بیوی کے دل سے اگر ہماری ریسپیکٹ نکال لی گئی ہے, ہماری محبت نکال لی گئی ہے, تو کہیں اس کی وجہ کوئی ہمارے اپنے اعمال تو نہیں ہے؟ ہماری کوئی ایسی حرکتیں تو نہیں ہیں؟ ہماری کوئی ایسی عادتیں تو نہیں ہیں؟ اس کے اوپر یاد آیا کہ آج پچھلے دنوں کسی نوجوان سکالر کا کچھ سن رہا تھا, کسی نے بھیجا تھا ہمیں, تو اس میں یہی میاں بیوی والی ساری باتیں چل رہی تھیں. تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی, بیویوں کو نصیحت کرتے 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 خوب نصیحتیں کریں, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور ہمارا دین یہ ہے اور ہمارے دین کے اندر تو یہ ہمیشہ سے ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آج کل جو ہے وہ اس کو بگاڑ دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں. لیکن پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ شوہروں کو اگر آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے, تو انہوں نے بڑی زبردست بات کہی اور اس کے اوپر ہم مزید اس کی تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے. انہوں نے کہا کہ I would advise the Muslim men. کیا کوئی کلاس ہوتی نا تو آپ سے پوچھتے کہ کیا انہوں نے ایڈوائز کری ہوگی. عجیب ایڈوائز کری. کہتے ہیں کہ میں ینگ مسلم مین کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ ویڈیو گیمز کھیلنے چھوڑ دیں. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ حلال اور حرام, یہ بھی اس نے آگے سے بولا. میں حلال اور حرام کی بات نہیں کر رہا. ہمارے پاکستان میں نا کچھ حضرات نے شریعہ کمپلائنٹ ویڈیو گیمز لانچ کیے ہیں, یا ایک لسٹ لانچ کری ہے کہ جی اگر ویڈیو گیمز جو ہے نا وہ فلانے 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 کیٹیگری کے اوپر پورا اترتے ہیں نا, دے آر شریعہ کمپلائنٹ. پب جی از ناٹ شریعہ کمپلائنٹ, اس کے اوپر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ آپ کو نعوذ باللہ اڑانا ہوتا ہے تو آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ بت کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں, اور دوسرے ویڈیو گیم جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ نامحرم لڑکیاں ہوتی ہیں اور عورتیں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے, بے حیائی ہوتی ہے, وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. اور جن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں, یعنی حلال نہیں. ویڈیو گیمز کے اندر یہ شریعہ کمپلائنس از ٹیکنگ اٹ ٹو مچ, ہے نا. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. حلال چیز کو بھی, جائز باتوں کو بھی اگر آپ لمٹ سے آگے لے جاتے ہیں نا, یہ نہیں ہے, یہ کوئی شریعہ کمپلائنٹ کا مذاق نہیں اڑوائیں آپ. کیا ہے یہ ویڈیو گیمز؟ کہنے آپ شریعہ کمپلائنٹ ویڈیو گیمز, حلال ویڈیو گیمز. عزت کی توقع مت رکھنا, عزت کی توقع مت رکھنا کسی سے بھی, نہ کافر سے اور نہ اپنے گھر کی عورتوں سے. عزت کی توقع مت رکھنا, کیونکہ تم ذلیل حرکت کر رہے ہو, وہ حرکت جو ذلیل لوگ ہی کر سکتے ہیں خالی. اسی طریقے سے دوسرے سپورٹس جن کا کوئی تعلق نہیں ہے فزیکل فٹنس کے ساتھ, ریاضت کے ساتھ, مجاہدے کے ساتھ, ان کو اس لیول کے اوپر لے کر کے جانا, تو اس سے پھر عزت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ عزت نکال لیں گے, دلوں سے عزت نکال لیں گے, جیسے کہ آلریڈی نکالی بھی ہے, کیونکہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس لیول کے اوپر, بہت عرصے سے پہنچے ہوئے ہیں. تو دین کو مذاق بنانا یہ ہمیں ترک کر دینا ہے, تب کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مذاق بنانے سے بچائیں گے, مذاق بننے سے بچائیں گے. تو اس کے اوپر نا چند الفاظ, ہم ایک عالم دین بہت ماشاءاللہ اچھا لکھتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلا لیا چند سال پہلے, دو تین سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. بعد میں ان کا ایک آرٹیکل آپ لوگوں میں سے اکثر کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوا ہے, تو اس میں سے چند الفاظ ہم پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جی انسان روزمرہ کے معمولات میں تھک جاتا ہے, ماحول کی یکسانیت سے کبھی اکتا جاتا ہے, صحت ورزش کا تقاضا کرتی ہے. صحت کو ورزش چاہیے, فزیکل ایکسرسائز چاہیے, اس لیے طبعی طور پر اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کچھ وقت تازگی طبع کے لیے کھیل, تفریح اور جسمانی ریاض میں گزارے, ریاضت جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں. طبیعت کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کچھ کھیل تفریح اور جسمانی ریاض میں گزارے. عورتوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے, عورتوں کو لے کے باہر جایا کریں. آپ کو حکم نہیں دیا کرنا فی بیوت کنہ کا, شوہروں کو تھوڑی حکم ہے, یہ عورتوں کو حکم ہے. اب شوہر جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ بالکل بند کر کے رکھے ہوئے, نہیں لے کر کے جانا باہر, پتہ نہیں کون سا دین لے کر کے آ گئے. پوچھا کریں اپنے مشائخ سے, اپنے احوال کے حساب سے پوچھا کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کتنا لے کے جانا چاہیے. پردے میں لے کر کے جائیں, حجاب برقع نہیں ہوتا کیا؟ صرف حجاب بیت آپ نے کہاں سے بنا لیا ہے؟ عورتوں سے بات نہیں کر رہے ہیں, مردوں سے بات کر رہے ہیں اس وقت. تو عورتوں کو بھی کھیل تفریح اور جسمانی ریاض کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کی مختلف بنائی ہے, تو ان کی کھیل تفریح اور جسمانی ریاض بھی مختلف ہوتا ہے, اور مردوں کا مختلف ہوتا ہے. تو مردوں والے کھیل کھلانے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ان کو, مردوں والی تفریح کروانے کے لیے ان کو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن ان کو بھاڑ دے کر کے جائیں اور فریکوینسی جو ہے وہ مشورے کے ساتھ طے کر لیں یا اپنی عقل سے طے کریں کتنی ہونی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی مختلف قوموں نے اسی ضرورت کے تحت کھیل، تفریح اور ورزش کے لیے اپنے ماحول، اپنی پسند اور اپنی روایات کے مطابق مختلف طریقوں کو رواج دیا ہے. اسلام نے بھی انسان کے ان طبعی تقاضوں کی رعایت رکھی ہے اور حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے. حدود کے اندر رہتے ہوئے کھیل کی اجازت دی ہے، لیکن کھیل بہرحال کھیل ہوتا ہے. کھیل بہرحال کھیل ہوتا ہے، وہ جسمانی ریاض اور تازگی طبع کا بس ایک ذریعہ ہے، جسٹ اے مینز. کھیل کیا ہے؟ جسمانی ریاضت اور تازگی طبع کا بس ایک ذریعہ ہے تاکہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ تازہ ہو جائے. کھیل کو زندگی کی سنجیدہ حقیقت سمجھنا چاہیے، نہ ہی زندگی کے سلگتے مسائل سے راہ فرار اختیار کرنے کا دریچہ. کھیل کو کیا سمجھنا چاہیے؟ زندگی کی سنجیدہ حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے. حرام بات بے شک یہ عاجز کر رہا ہے، لیکن کرنی بھی ضروری ہے، آج کے دور کی حرام بات. تو سن لیں، آپ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بھاگنے کا اس وقت. تو فرماتے ہیں کہ نہ ہی زندگی کے سلگتے مسائل سے راہ فرار اختیار کرنے کا ایک دریچہ کہ پتلی گلی سے نکل جاؤں میں کسی طریقے سے، مسئلوں کو ہینڈل نہ کرنا پڑے مجھے، ڈیل نہ کرنا پڑے مجھے مسائل سے اپنے. تو چلو میں چلتا ہوں کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ. اسے اگر زندگی کا ہدف بنا لیا گیا، ایم آف لائف بنا لیا گیا، مستقل مشغلے کے طور پر اپنا لیا گیا، پروفیشنل کرکٹ جس کو کہتے ہیں یا پروفیشنل ہاکی، فٹ بال یا جو بھی کھیل ہو، مستقل زندگی کا مشغلے کے طور پر اپنا لیا گیا، سنجیدہ معاملات سے نتھی کر دیا گیا، اس کو جوڑ دیا اس کو سنجیدہ معاملات کے ساتھ، کھلنڈروں کو، کھلاڑیوں کو، کھلنڈر کس کو کہتے ہیں؟ کھلاڑی. کھلنڈروں کو قومی ہیرو کا اعزاز دینے کی روش اختیار کی گئی. قومی ہیرو آج کل کون سے ہیں؟ قومی ہیرو انڈیا کے، پاکستان کے، میرے الفاظ نہیں ہیں بھائی، ایک مانے ہوئے عالمی دین کے الفاظ ہیں جن کو دوسرے علماء بھی مانتے ہیں. کھلنڈروں کو قومی ہیرو کا اعزاز دینے کی روش اختیار کی گئی تو اس سے بڑھ کر کسی قوم کا المیہ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر کسی قوم کا المیہ نہیں ہو سکتا. زوال و انحطاط کی کھائی میں جب کوئی قوم گرتی ہے تو تلخ حقیقتوں کی منجدار سے نکلنے کے لیے وہ کھیل اور تفریحی مشاغل کا سہارا لیتی ہے. کھائی میں گری پڑی ہوئی قوم ہے تو وہ اپنے آپ کو نا ڈوبتے ہوئے تنکا کا سہارا، وہ کھیلوں کا سہارا لینے کی کوشش کرتی ہے اس میں سے نکلنے کے لیے. لیکن پانی کے بلبلے ڈوبتے کا سہارا بن سکتے ہیں، نہ کسی کی کشتی کو ساحل مراد عطا کر سکتے ہیں. پانی کے بلبلے نہیں بچانے والے آپ کو، ڈیفالٹ تو کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو وقت بتائے گا، انشاءاللہ کریں گے نہیں. ویسے جگاڑ میں بڑی آتی ہے، ہم نے بھی ایکسپرٹ سے پوچھا، اتنی جگاڑ آتی ہے کہ ڈیفالٹ نہیں کرنے والے، سب کچھ بنا لیں گے، لیکن کون سا ڈیفالٹ؟ اللہ سے تو ڈیفالٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا 75 سال سے. آئی ایم ایف کا ڈیفالٹ کی اتنی فکر پڑی ہوئی ہے، اللہ سے ڈیفالٹ کی فکر پڑی ہوئی نہیں ہے. کیا دین ہے ہمارا، سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ جی پانی کے بلبلے ڈوبتے کا سہارا بن سکتے ہیں، نہ کسی کی کشتی کو ساحل مراد عطا کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایز این ایگزامپل آگے تفصیل لکھی کہ آج کل بھارت کی ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے اور پوری پاکستانی قوم پر کرکٹ کا بخار چڑھا ہوا ہے. کرکٹ بنیادی طور پر فرنگیوں کا کھیل ہے، اور ساری کھیل فرنگیوں کی کھیل ہے بھائی جو آج کل ہم کھیل رہے ہیں. کرکٹ بنیادی طور پر فرنگیوں کا کھیل ہے، انہوں نے اسے ایجاد کیا اور اس کے قاعدے ضابطے بنائے. بر صغیر کی غلام قوموں نے آقاؤں کے کھیل کو وہ مقبولیت بخشی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں. کوئی انتہا نہیں, مطلب کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کتنی مقبولیت بخشی ہے فرنگیوں کے کھیل کو جنہوں نے توپوں سے آپ کے مولویوں کو اڑایا تھا. کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اندر آپ کے مولویوں کو جو ہے انہوں نے پھانسی دی تھی. فرماتے ہیں کہ برصغیر کی غلام قوموں نے, جس کو ہم آزاد کہتے ہیں, اصل حقیقت غلام قومی ہے, آقاؤں کے کھیل کو وہ مقبولیت بخشی جس کی کوئی نظیر نہیں. کیا بوڑھے, کیا بچے, کیا مرد, کیا خواتین, کیا امیر, کیا غریب, پوری قوم کرکٹ فوبیا کی زد میں ہے. کالجوں اور یونیورسٹیوں کو تو رہنے دیں, دینی مدارس کے طلباء اور واعظان قوم کی ایک بڑی تعداد بھی اس کی مریض اور اس کی دلچسپی کی اسیر ہے. تیرہ مارچ 2004 کو, یہ انہوں نے 2004 میں لکھا ہوگا, آج کی بات نہیں کر رہے, 24-23 کی بات نہیں کر رہے, 2004 کی بات کر رہے ہیں, آج سے 20 سال پہلے. 13 مارچ 2004 کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کراچی میں میچ تھا. سنا ہے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے فوج ہی سویلین لباس میں تماشائی بنی رہی. عام لوگوں کو کم ٹکٹ دیے گئے, پاکستانی ٹیم کو شکست ہوئی. اگلے دن ایک معاصر اخبار نے, یعنی اس زمانے جو ایک اخبار تھا عام, اس نے اسے زندہ قوموں کا نشان قرار دیا اور یہ سرخی جمائی, نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا. وہ کیا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے. نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا, کہ کرکٹ میں ہار گئے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. دانشوروں اور کالم نگاروں نے ٹکٹ نہ ملنے پر کالم لکھے. اساتذہ اور تعلیمی شعبوں سے وابستہ افراد نے اپنے تاثرات بیان کیے. کراچی میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا. وزیروں اور حکمرانوں کی ایک بڑی تعداد نے ٹی وی کے سامنے سارا دن گزارا. اخبارات نے خصوصی ایڈیشن شائع کیے. کھلاڑیوں کی تصویریں عام ہوئیں. ٹی وی خریدنے میں ریکارڈ اضافہ ہوا, یعنی جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں تھے نا, انہوں نے نئی ٹی ویاں جا کر کے خریدی, یا بلیک اینڈ وائٹ تھے تو انہوں نے کلر ٹیلی ویژن جا کر کے خریدا. کیوں؟ ٹورنامنٹ کو دیکھنے کے لیے. یہ ہے اس پاکستانی قوم کی حالت جو 40 ارب ڈالر کی مقروض ہے. نمبرز سٹاپ میکنگ اینی میننگ. یہ 2004 کی بات کر رہے ہیں, 23 کی بات نہیں کر رہے, ہم آج کو رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کہہ رہے ہیں یہ اس پاکستانی قوم کی حالت ہے جو 40 ارب ڈالر کی مقروض ہے, جس کا وجود دشمنوں کی آنکھ میں کانٹا بن کر کھٹک رہا ہے. اس زمانے میں ایٹم بم مسئلہ بنے ہوئے تھے, تو جس کا وجود جو ہے وہ دشمنوں کی آنکھ میں کانٹا بن کے کھٹک رہا ہے, جس کے چاروں طرف سازش کے جال بچھا دیے گئے ہیں, جس کے 60% سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہیں. تعلیم سے, اب مولانا صاحب ہیں تو یہ مدرسے کو بھی شامل کر رہے ہیں, کیونکہ مولانا تو بھائی مدرسے کی تعلیم کو بھی تعلیم سمجھتے ہیں. یعنی 60% بچے نہ مدرسے جاتے ہیں نہ جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں. 60%, جس کے 70% سے زیادہ تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار ہیں, انمپلائڈ, جس کے 85% مریضوں کو صحیح علاج میسر نہیں ہے. پینے کا صاف پانی نہیں میسر ہوتا پاکستان میں اکثر جو انسانوں کو, جسے حال ہی میں اقوام متحدہ نے غیر مہذب قرار دیا. اچھا, ظاہر اپنے غلاموں کو چھوڑ کر کے انہوں نے باقی جتنی قوم ہے غیر مہذب قرار دیا, جسے ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہونے کے لیے دن رات محنت اور ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس قوم پر دشمنوں کے ذرائع ابلاغ نے, ویسٹرن میڈیا نے یا نان مسلم میڈیا نے کرکٹ کو اس طرح مسلط کر دیا ہے کہ اس کا دل و دماغ, میدان و شاہراہیں, سڑکیں اور گلیاں کرکٹ سے آلودہ اور اس کے خیالات پر گیند بلے کی حکمرانی ہے. اس کا دل و دماغ, میدان اور شاہراہیں, سڑکیں اور گلیاں کرکٹ سے آلودہ, کچھ نہ ملے کرکٹ کھیلنی ضروری ہے. کرکٹ کھیلنے کے لیے گیند بلہ مل ہی جاتا ہے پاکستانی انسان, اور اس کے خیالات پر گیند بلے کی حکمرانی ہے. اس کے کھلاڑی کی حکومت تو بہت بعد میں جا کر کے بنی, یہ تو 2004 کی بات ہو رہی ہے, گیند بلے کی حکمرانی تو بہت پہلے سے تھی. حقیقت یہ ہے کہ کرکٹ کھیل نہیں بلکہ سنگین جرائم کا مجموعہ بن چکا ہے. اور وہ جو جرائم ہیں ان کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے because they are not even important. ان سے زیادہ بڑا جرم کیا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کے اندر شریعہ کمپلائنٹ کرکٹ اور شریعہ کمپلائنٹ ویڈیو گیمز کو جو ہے وہ آپ نے دین کا سٹیمپ دینا شروع کر دیا. بھائی ایک کرکٹر اگر جو ہے وہ داڑھی والا بن گیا, وہ تبلیغ جوائن کر لی, اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی, تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے توبہ کر لی, اس نے اپنی زندگی بدل لی, اس کا فائدہ ہو گیا الحمدللہ. اب مشائخ جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے ایک بندہ آ گیا تو بہت سارے دوسرے نوجوان اس کو دیکھ کر کے نیکی کی طرف آئیں گے. لیکن یہ دونوں ایک الگ چیزیں ہیں. اس کی وجہ سے آپ پورے کے پورے اس کمرشل اور پروفیشنل سپورٹ کو جو ہے وہ آپ شریعہ کمپلائنٹ نہیں کہہ سکتے. اور نہ انہوں نے کہا, انہوں نے تو نہیں کہا, یہ تو ہماری طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا. انہوں نے تو نہیں کہا تھا یہ کہ جی اب سے آج اچھا چیز جب سید انور صاحب نے جو ہے وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں اب جو ہے وہ یہ جو پورا کا پورا تماشا ہے نا یہ جو ہے وہ دین کا حصہ بن چکا ہے, یہ کوئی تبلیغ کی محنت بن گئی ہے. کچھ عقل استعمال کریں, کچھ شعور استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ بہرحال یہ جو جرائم کا مجموعہ ہے اس میں سے صرف ایک پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ کرکٹ ایک دو گھنٹے کا کھیل نہیں, اس کے میچ کا مختصر دورانیہ بھی کم از کم ایک دن کا ہے. یہ سب سے زیادہ وقت ضائع کر دینے والا کھیل ہے, سب سے زیادہ وقت ضائع کر دینے والا کھیل ہے. یہی وجہ ہے کہ جو قومیں وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتی ہیں ان کے یہاں کرکٹ کو مقبولیت حاصل نہیں ہے. امریکہ کی آج تک کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے, یا پتہ نہیں ہے تو اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. برطانیہ کا دور ختم ہو چکا, اس کا سورج ڈوب چکا. اب تو ہم ان کے انگریزی کے چکر میں ان کے پاس بھاگتے ہیں نا, لیکن ان کا کوئی تھوڑی دنیا کے اوپر کنٹرول ہے. چند افراد ہیں جو کہ ملے ہوئے دوسروں کے ساتھ, اصل میں تو امریکہ کا کنٹرول ہے. اور اگلا کنٹرول آپ کو پتا ہے, اس کی بھی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے. کرکٹ ٹیم نہیں, کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے, بلکہ اس کی تو بالکل ہی نہیں ہے. امریکہ کے تو شاید کوئی ہو بھی. تو ان کے یہاں کرکٹ کو مقبولیت حاصل نہیں ہے. جو ادارے اور کمپنیاں اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل جھونک رہی ہیں, ان کے اہداف و مقاصد پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پالیسی ساز اداروں کو پوری دتبندی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اس کھیل کے تماشے میں مشغول کر کے پوری قوم کے قیمتی وقت کو کس طرح برباد کیا جا رہا ہے, اور قومی سطح پر اس کا کس قدر نقصان ہو رہا ہے. سب سے زیادہ بڑا اسپانسر کون ہوتا ہے کرکٹ کا؟ ٹوبیکو کمپنیز. ان سے زیادہ تو حلال کام اور کوئی کرنے والا نہیں ہے. آخر کے الفاظ نہیں, ایک چیز اور, کہ ہمارے معاشرے میں کرکٹ کے کھلاڑیوں کی جس طرح پذیرائی ہوتی ہے, گیند بلے کے ماہرین کو جس طرح قومی ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے, کھلاڑیوں کے ایک ایک ایکشن پر لاکھوں روپے جس طرح لٹائے جاتے ہیں, انہیں انعامات عطا کرنے کے لیے حکومت اپنے خزانے کے دروازے جس فیاضی کے ساتھ کھول دیتی ہے, کسی قوم کی یہ روش فکر و دانش اور عقل و شعور کے زوال کی آخری علامت ہوتی ہے. ختم ہے ان کے اوپر زوال. خدا را سوچئے, یہ غیر معمولی پذیرائی کروڑوں پاکستانی بچوں کے دلوں کو تعلیم جیسے خشک چیز, تعلیم کیا خشک چیزیں رہ جاتی ہیں نا, کا ذوق ادا کرے گی؟ یا گیند بلنے میں دلچسپی بڑھائے گی؟ کیا اس صورتحال کو دیکھ کر ہر بچے کے ذہن میں لا شعوری طور پر یہ سوال نہیں جمے گا کہ گیند بلہ اور کھیل جب شہرت عزت دولت کا مؤثر ذریعہ ہے تو تعلیم و کتاب میں مغز ماری کی آخر کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کتابیں پڑھنا اور یہ کرنا وہ کرنا ہے؟ جہاں عبد القدیر خان جیسے محسن سائنسدانوں کو بے وقار کیا جانے لگا ہو اور کھلاڑیوں گلوکاروں اور فنکاروں کی پذیرائی کی جانے لگے, وہاں کی نئی نسل سائنس و تعلیم کے بجائے گیند بلہ اور ڈھول باجے کا رخ کیوں نہیں کرے گی؟ پھر آخر میں انہوں نے لکھا کہ گیند بلے کی حکمرانی کے خلاف کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں, پتہ نہیں کہاں پہ ان کو سنائی دے رہی ہوں گی, لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کی صدا کون سنتا ہے؟ تاہم دشت بے اماں میں ان نواؤں کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. دشت بے اماں میں ان نواؤں کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے اگرچہ وہ دھیمی ہو، اگرچہ ان کی کوئی سنوائی نہ ہو. کوئی سنے نہ سنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور خالی راضی نہیں کرنا، ہم نے اپنے رب کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خالی راضی نہیں کرنا کہ ہم بول بول کر کے رب راضی ہو جائے گا ہم سے، نہیں، اللہ کا عذاب سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم بنتا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں حرکتیں کرنے والی جو قوم ہے نا، اس کو جا کر کے الٹ دو. تو جبرائیل علیہ السلام، بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں والی حدیث، جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ، وہاں پر ایک آپ کا بندہ ہے کہ جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کری. مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، ایک عبادت کرے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، اس کو جو تو پلٹو نا، اس کے اوپر پلٹو، اس قوم کو، ان سب کو اس کے اوپر پلٹو. فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْقَرْ فِيَا سَاعَةً قَبْتُ، کیونکہ ان لوگوں کی نافرمانیوں کے اوپر اس کا رنگ کبھی نہیں بدلا میری خاطر، اس کا رنگ بھی کبھی نہیں بدلا. یہ لوگ جو سارے میرے چاروں طرف اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہی ڈونٹ کیئر، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان سے، وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا. اور اس حدیث مبارکہ کی جو دوسری روایات ہیں، ان میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اے یوشع، میں تمہاری قوم کے 40,000 نیکوں کو اور 60,000 بروں کو عذاب دینا چاہتا ہوں. 40,000 نیکوں کو اور 60,000 بروں کو میں عذاب دینا چاہتا ہوں. یوشع علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، بروں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، نیکوں کو کیوں عذاب دینا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ ان 40,000 نیکوں نے میری خاطر ان بروں کے اوپر کبھی غصہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی جو کھلی نافرمانیاں ہوتی ہیں نا، تو ان کے اندر اگر ہم بھی شامل ہو جائیں گے اور ہم بھی ان کو جو ہے وہ گلیمرائز کرنے میں حصہ بن جائیں گے نا، اللہ کی خوشی تو دور کی بات، ہمارے پاس آنے کے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکیں گے. What are we talking about؟ لمبی لمبی داڑیاں اور کالے کالے برقوں، نیکیاں کام نہیں آئیں گی. پھر ایمان کے درجے سے نیچے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم اپنی سوچ کے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں. عمل کے گناہوں سے توبہ آسان کام ہوتا ہے، اور عمل کے گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان کام ہوتا ہے. سوچ کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر انسان چھوڑ دے، ان سے توبہ کر لے نا، پھر آگے کا راستہ آسان ہے. کسی سے بات ہو رہی تھی آپ میں سے، تو انہوں نے کہا جی کہ سوچ کے گناہ سے ہم توبہ کر لیں گے، پھر سوچ تو صحیح کر لیں گے، یہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد عمل کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرما دے. میں نے کہا نہیں، عمل کرنا مشکل کام نہیں ہے، سوچ بدلنا سب سے بڑا مشکل کام ہے. عمل کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے وعدے کیے ہوئے ہیں، کہ جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں اپنے مشائخ سے، والذین جاہدوا فینا، کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ جو مجاہدہ کرنا ہے نا اللہ کے راستے میں، یہ سوچ کی اصلاح کے بغیر انسان نہیں کر سکتا. فینا کی شرط لگا دی اس کے ساتھ. فینا کا مطلب اخلاص کے ساتھ جو مجاہدہ کرتا ہے. یہ اخلاص کیا ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے، اور اسی کو سوچ کہتے ہیں. یہ کوئی عقل اور دل الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. تو جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قدم بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر اس کے بعد تو ہم نے راستے ہموار کرنے ہیں. جب اللہ نے راستے ہموار کر دیے، پھر مشکل کیسی رہ گئی؟ پھر تو کام آسان ہو گیا. تو مشکل کیا چیز تھی؟ مشکل تھی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، یہاں تک مشکل ہوتی ہے، یہاں تک مشکل ہوتی ہے. یہ بندے کو اپنے طور پہ کرنا ہوتا ہے. تقدیر میں اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی اخلاص. اللہ کے راستے میں کچھ قدم بڑھانے کی نیت کر لینا. پھر اس کے بعد فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. پھر تو اللہ تعالیٰ کی معیت مل گئی, اب کون سی مشکل چیز رہ گئی؟ ہم نے کوئی ریزلٹس لے کر کے آنے؟ ہم نے کوئی دنیا کو بدلنا ہے؟ ہم نے تو اپنی محنت کرنی ہے, موت آگے قبر میں چلے جانا ہے. دس از ناٹ آور وری کہ جی پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, کام مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, دنیا بدلے گی کہ نہیں بدلے گی, پاکستان ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا. دس از ناٹ آور کنسرن. آور کنسرن از آور سیلوز. ہے نا بھائی, اس سے زیادہ آسان اور کچھ ہو نہیں سکتا. شیطان نے مشکل بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے, اینڈ وی ہیو بوٹ اٹ فرام دا شیطان. ہم نے شیطان کے اس پیکج کو خرید لیا ہے, اس وجہ سے سارا مسئلہ پڑا ہوا ہے, ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے, مشکل, پریشان, ڈپریشن کا شکار, اینگزائٹی کا شکار, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ ہم نے پوچھا تھا پاکستان کی اکانومی کے بارے میں, اتنے مشکل مشکل الفاظ, اتنی مشکل, یہ ہو جائے گا تو یہ کر لیں گے, پھر وہ سر فسکل بینیفٹ, کیا کیا آپ نے بھیج دیا تھا. میں نے کہا یار اللہ کے بندے معاف کر, میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے بکواس کو سننے کا اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کا. ساری تدبیریں کر رہے ہیں, ساری تدبیریں کر لیں گے آئی ایم ایف کے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. قرآن ایک اللہ کو راضی کرنا جو سب سے آسان کام تھا نا, سوچنا تو دور کی بات, ایک پھوٹی زبان سے ایک الفاظ بھی نہیں نکلتا, اس کے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا اس کے بارے میں. ساری زندگی بھی لگے رہو گے نا تم, جس طرح بنی اسرائیل تھی نا, 40 سال جدھر چلتی تھی وہیں پہ کھڑی ہوتی تھی, پھر نکلتی تھی صبح کو, اب ہم جو ہے وہ اپنی اس مصیبت میں سے باہر نکل آئیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا ان کو گھماتے تھے, ایسا گھماتے تھے کہ شام کو وہیں پہ کھڑے ہوتے تھے. ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں, کیونکہ ہم شام کو اس سے بھی زیادہ بری حالت میں ہوتے ہیں جس طرح ہم نے شروع کیا ہوتا ہے. ہمارا نوٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ ڈی ویلیو ہو چکا ہوتا ہے, ہمارے اوپر قرض جو ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے, ہمارے جو حالات ہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں. ہم تو بنی اسرائیل سے بھی گئے گزرے ہو گئے, کیونکہ بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کری تھی نا, ہم نے تو محبوب خدا کی ناقدری کری ہے. ہم نے کلیم اللہ کی ناقدری نہیں کری, ہم نے حبیب اللہ کی ناقدری کری ہے. ہم نے تورات کی ناقدری نہیں کری, ہم نے تو اللہ کے کلام کی ناقدری کری ہے, اللہ کے قرآن کی ناقدری کری ہے. سمجھتے کیا ہیں ہم؟ ہماری ذہانت, ہمارا آئی کیو, یہ ہمیں بچا لے گا؟ یہ ہمیں بچا لے گا؟ نہیں بچائے گا, بالکل بھی نہیں بچائے گا. یقین ہے ہمیں اس بات کے اوپر, ہرگز نہیں بچائے گا یہ آئی کیو ہمیں, جب تک توبہ نہیں کریں گے. توبہ کرنے کے بعد بے شک, لیکن اس سے پہلے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبہ کلمات تو ہم پڑھ چکے ہیں اور معمولات بتانے رہ گئے ہیں اور دعا رہ گئی ہے, تو اس سے پہلے بس ایک بہت ضروری بات ہے جو کہ اتنی ضروری ہونی نہیں چاہیے, لیکن جو ہمارے آج کل کے حالات چل رہے ہیں تو اس وجہ سے ضروری بن جاتی ہے. جیسے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ بھائی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے, اس کی یعنی عزت کرے. تو اب ظاہر سی بات ہے یا بدیہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تو اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم دے تو پھر کیا کریں. ایک سے زیادہ لوگوں نے ایکچولی اس طرح کی بات کری, تو اس وجہ سے یہی سوچا کہ بھائی ایکسپلیسٹلی بتا دینا چاہیے, کیونکہ ہم اتنا نہیں سوچ پاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف تو اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے اس وقت بھی بہت ضروری سمجھا, کیونکہ بچوں سے بھی ریلیٹڈ بات ہے, تو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ بھائی بچے تو خیر بچے ہوتے ہیں, بڑے ان کو سمجھا دیں تو بڑی اچھی بات ہے, بات سمجھ میں آ جائے گی ان کے, لیکن حالات ایسے ہیں کہ بڑے نہیں سمجھا پاتے ہیں چیزوں کو. تو اس وجہ سے بچوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہوئے کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ سارے کھیلوں کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فٹ بال کھیلنا چھوڑ دیں, آپ ہاکی کھیلنا چھوڑ دیں, آپ جو ہے وہ ایون کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, بھائی آواز آ رہی ہے سب کو؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فٹ بال آج سے نہیں کھیلیں کیونکہ یہ کافروں کا گیم ہے, ہاکی نہیں کھیلیں کیونکہ یہ بھی کافروں کا گیم ہے, بیڈمنٹن نہیں کھیلیں, ٹیبل ٹینس نہیں کھیلیں, بلکہ ہم تو اس کا انتظام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہے نا, اپنے ابو سے پوچھ لیجیے گا, ہم بالکل بھی اس سے منع نہیں کر رہے آپ کو. ہاں کرکٹ ایک ایسی چیز ہے, اس سے تھوڑی بہت منع کرتے ہیں, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ورزش نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ہاکی میں اور بیڈمنٹن میں اور فٹ بال کے اندر اور ایون ٹیبل ٹینس کے اندر اور اس طرح کے اور کچھ گیمز ہیں, ان کے اندر آپ کی فزیکل ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کرکٹ میں وہ بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر کچھ اور اویلیبل نہیں ہے اور صرف ایک گیند بلہ ہی آپ کے پاس رہ گیا ہے اور وہی کھیلنے والے آپ کے پاس اویلیبل ہیں, آپ کھیل لیں. ہم بھی کبھی کھیل لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کھیل لیں. ہم اس سے آپ کو منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم جس چیز سے منع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی گیم ہو, چاہے وہ بیڈمنٹن ہو, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ ہاکی ہو, چاہے وہ فٹ بال ہو, اس کو آپ اتنا آگے مت لے کر کے جائیں کہ ان کے جو کرکٹرز ہیں یا فٹ بالرز ہیں یا جو بھی سٹارز ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ فالو کرنا شروع کر دیں, ان کو آپ پسند کرنا شروع کر دیں. اس کی بالکل اجازت نہیں ہے, اور ان کے ٹورنامنٹس کو بھی فالو کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ ٹی ٹوینٹی ہو رہا تھا, وہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا, وہاں پہ فلانے کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا, اب جو ہے وہ میں نے اس کو بیٹھ کر کے دیکھنا ہے, بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ یہ کریں گے بچوں, آئی ایم ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو یو, اگر آپ یہ کریں گے نا تو اگر اس فقیر کی کچھ اہمیت ہے آپ کے دل کے اندر تو یاد رکھیے آپ میرا دل دکھانے کا سبب بنیں گے, آپ میرا دل دکھانے کا سبب بنیں گے, اور یہ اچھی بات آپ کے لیے نہیں ہوگی. میری کوئی اس کے اندر بڑائی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بٹھایا ہوتا ہے نا, اگر اس کرسی کے اوپر کسی نے بٹھایا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, تو اس کرسی کی اہمیت ہو جاتی ہے. یہ کرسی کی بڑی اہمیت ہے, ہمارے تو آپ کو پتا ہے کرسی سے کیا ہوتا ہے, لیکن یہ جو دینی کرسی ہوتی ہے نا, اس کرسی کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے نا. میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایسا کریں گے نا تو دیکھیں اس کرسی کا, اس مقام کا آپ کے اوپر ایک حق بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ سے ہم کوئی کرایہ نہیں لے رہے ہوتے, آپ سے ہم کوئی پیسے نہیں لے رہے ہوتے کہ جی اچھا آپ پیسے دیں گے تو پھر ہم آپ کو کوئی دین کی بات بتائیں گے, ہم آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھائیں گے, ہم آپ کو حدیث پڑھائیں گے. پیسے نہیں دیں گے تو نہیں پڑھائیں گے ہم آپ کو حدیث, پیسے نہیں دیں گے تو ہم آپ کو قرآن کی تفسیر نہیں پڑھائیں گے. آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں سارے کے سارے آپ. تو اب جو ہے نا آپ کے اوپر ایک ایسا حق بن گیا, بڑے امید ہے کہ اس بات کو سمجھا دیجیے گا, یہ بچوں کے سمجھانے والی آسانی سے بات نہیں ہے. اتنا بڑا حق آپ کے اوپر بن گیا ہے نا کہ اگر آپ دل دکھانے کا سبب بنیں گے نا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی, اور یہ دس از دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ فور یو, دس از دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ فور یو کہ آپ کے لیے کوئی برائی ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ٹورنامنٹس کو فالو کرنا, ورلڈ کپس وغیرہ کو فالو کرنا, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور ان کے جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی بالکل اجازت نہیں ہے, بالکل اجازت نہیں ہے. کھیلنے کی اجازت ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں, کھیلیں آپ, ہے نا. کوئی اچھا اسپورٹ نہیں ہے تو کرکٹ ہی کھیل لو بھائی, رائٹ, لیکن کھیل لیں, کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی کی آپ کو خصوصاً لڑکوں کو اس شکل میں ذرا زیادہ ضرورت ہے, لڑکیوں کو دوسری شکل میں ضرورت ہوتی ہے, لڑکوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کھیلنے, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں آپ پریشان نہیں ہوئیے گا کہ جی انہوں نے تو سارا حرام کر دیا, اور یہ تو بڑے بہت بڑے سخت ہیں, اور یہ تو بڑے وہ ہیں, بڑے یہ ہیں, بالکل بھی اس کنفیوژن کا شکار نہیں ہوئیے گا, ٹھیک ہے. تو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم آپ کو معاملات بتا دیتے ہیں, کل چھ معاملات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں, تو ان کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے نیک بننا اور ان باتوں کو سمجھنا ماننا آسان ہو جائے گا. تو چھ معاملات یہ ہیں کہ صبح شام جو ہے 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لیا کریں, صبح شام جو ہے 100 دفعہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لیا کریں, روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں, اور جو ہے وقوف قلبی کا خیال رکھا کریں. وقوف قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم اور ارادے کے ساتھ کوئی بھی گناہ نہیں کرنا, ہے نا, چاہے وہ سوچ کا ہو, نیت کا ہو, یا عمل کا ہو, آنکھوں کا ہو, کان کا ہو, ہاتھوں کا ہو, کوئی بھی گناہ نہیں کرنا, یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. اور پانچواں معمول جو ہے وہ مراقبہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر کے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھ جائیں, اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اور پھر اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں, 15-20 منٹ بیٹھے رہیں, سننے کی کوشش کرتے رہیں, بس یہ مراقبہ. اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے, یعنی اپنے انفرادی معاملات کے اندر شیخ سے مشورہ کرتے رہنا, اور یہ معلوم کرتے رہنا کہ جی دین جو ہے وہ مجھے کیا بتاتا ہے, میرے حالات کے اندر مجھے دین کے اوپر کیسے عمل کرنا چاہیے, اسی کو رابطہ شیخ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں مراقبے کی, تھوڑی سی نیت بنا کر کے ہمارے حضرت جیسے کہ اس میں کوئی مناجات وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہواؤں حرص والا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان ربی العلی البہار، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك
وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ اپنی دنیا کی محبت کی غلاظت کو ہمارے سینوں سے نکال فرما، اے اللہ حب الدنیا و کراہیت الموت سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ موت کی کراہیت کو ہمارے اندر سے نکال دینے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم ہار چکے ہیں، اے اللہ ہم ہار چکے ہیں، اے اللہ ہم سے نہیں ہو رہا یہ کام، اے اللہ ہم اس محبت کو کیسے اپنے اندر سے نکالیں، اے اللہ ذلت و رسوائی کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ ہماری حیبت ہر ایک کے دل سے نکل چکی ہے، اے اللہ عزت نکل چکی ہے، اے اللہ نفرتیں ہماری داخل ہو چکی ہیں، اور اے اللہ ہم اس کے اوپر راضی خوش ہو کر کے بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اے اللہ دوسرے ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں ذلیل کہتے ہیں، ہمیں رسوا کرتے ہیں، اے اللہ ہر قسم کی رسوائی کا طوق ہمارے گلوں کے اندر ڈالا جا چکا ہے، اے اللہ لیکن ہم اپنے آپ کو عزت دار سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ خوش ہو کر کے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی سمجھانے والا آتا ہے تو اسی سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی کو مصیبت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی کو سب سے بڑا بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اے اللہ اس سے بڑی ہلاکت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی رسوائی والا معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ اس اتاہ گہرائی سے، اے اللہ اس کھائی سے نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ ہماری طرف بڑھا کر کے ہمیں باہر کھینچ لیجئے، اے اللہ اس رسوائی سے نکال لیجئے، اے اللہ اگر اس دنیا کی زندگی میں نہیں نکل پائے تو اے اللہ آخرت کی زندگی میں کیسے نکلیں گے، اے اللہ وہاں تو کوئی عمل بھی نہیں کر سکیں گے، اے اللہ یہاں پر ہی آپ کوئی اسباب بنا دیجئے، اے اللہ کوئی عمل کا راستہ دکھلا دیجئے، اے اللہ سوچ کو ہماری پاک کر دیجئے، اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ یقیناً ہم آپ کی اس مدد کے مستحق تو نہیں ہیں، اے اللہ ہم تو مستقل آپ کے دشمنوں ہی سے محبت کر کے رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کی محبت تو کیسے ہمیں مل سکتی ہے، اے اللہ جبکہ ہم نے آپ کے دشمنوں کو دوست بنایا ہوا ہے، اے اللہ دشمنوں کی ہر بات ہمیں محبوب ہے اور ہم اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تیار بھی نہیں نظر آتے، ہم اس کو تو ہم اے اللہ ہم اپنے آپشنز کی پلیٹ کے اندر اس کو داخل ہی نہیں کرتے، اے اللہ ہمیں کیسے آپ کی محبت ملے گی، اے اللہ کیسے آپ کے عذاب سے آپ کی نفرت سے ہم پیچھا چھڑا سکیں گے، اے اللہ آپ اگر ہماری مدد نہیں کریں گے تو اے اللہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ جتنی دعائیں ہم نے آج تک مانگی ہیں، اے اللہ جو آپ کے اے اللہ آپ کے علم کے مطابق ہمارے لیے خیر والی دعائیں تھیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے دوست احباب کے حق میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے مشائخ نے، اے اللہ ہمارے بزرگوں نے، اے اللہ آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان خیر کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن جن شرور سے ان تمام حضرات نے اور سب سے بڑھ کر آپ کے حبیب صلوات و سلام نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہمیں بھی ان شرور سے پناہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس کو ہم میں سے کسی ایک کے لیے بھی اے اللہ بطور حجت کے اس کے خلاف استعمال نہ فرما دیجئے، اے اللہ اس حاصل کی ہوئی سمجھ کو، اے اللہ اس حاصل کیے ہوئے علم کو، اے اللہ ہمارے حق میں بطور حجت کے استعمال فرما دیجئے، اے اللہ اس بات کی سمجھ کو اے اللہ مان کر کے پھر اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو گندی چیزوں کی، اے اللہ جن نجاستوں کی، اے اللہ جن خواہشات کی، جیسے ویڈیو گیمز ہوں یا دوسرے اس قسم کے لعب و لہو چیزیں ہوں جن کا کہ ہمیں نہ کوئی دینی فائدہ، نہ کوئی دنیاوی فائدہ، نہ کوئی جسمانی فائدہ، نہ کوئی ذہنی فائدہ، اے اللہ اس قسم کی خرافات سے اے اللہ ہمیں توبہ کروا دیجئے، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے اے اللہ ہمیں ان سے دور کر دیجئے، اے
اللہ یہ قیمتی زندگی، اللہ یہ قیمتی وقت آپ نے ہمیں اس لیے تو نہیں عطا کیا تھا، اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے تو سب کچھ بتلا دیا، اللہ انہوں نے بتا دیا کہ تم سے سب سے پہلے تمہاری زندگی کا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں استعمال کیا، اور اس کے بعد تم سے جوانی کا سوال ہوگا کہ تم نے اس زندگی میں سے جوانی کو کہاں استعمال کیا، اور اللہ ہم نے تو جوانی ویڈیو گیمز کے اوپر استعمال کری، اللہ ہم نے تو جوانی خرافات کے اوپر استعمال کری، ہم نے تو جوانی کرکٹ کے پیچھے گوا دی، ہم نے تو دوسرے اس قسم کے کھیلوں کے پیچھے اپنی جوانی گوا دی، اللہ جب سوال ہوگا تو اللہ اس وقت کیا حشر ہوگا ہمارا، کیا حال ہوگا ہمارا، کیا عالم ہوگا ہمارا، اللہ اگر ہم توبہ کر لیتے تو آپ اس ضائع کیے وقت کو آپ کو معاف بھی فرما دیتے، لیکن اللہ ہم تو توبہ کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اللہ ہم تو توبہ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، اللہ ہم تو اس راستے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اللہ مرنا ہمیں ہے تو ہم تو جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، کیسے انکار کریں کہ ہمیں نہیں مرنا، چاروں طرف لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنا بھی کچھ پتا نہیں، ذرا سی پانی اگر اٹک جائے تو ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، ذرا سا ہلکا سا دھکا لگ جائے تو ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اللہ اتنا آسان ہے انسان کے اس دنیا سے گزر جانا، موت کا انکار تو کر نہیں سکتے، لیکن کیسے اپنے خواہشات کے اسیر ہوئے ہوئے ہیں، اللہ کیسے جو ہے وہ شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں کہ ہم توبہ کو ایکسپلور ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہم مجرموں کی طرح آپ سے آ کے نہیں ملنا چاہتے، اے اللہ ہم آپ کی نافرمانیوں کا توق اپنے گلے میں پڑا ہوا لے کر کے، اپنے نام اعمال کو آپ کی نافرمانیوں سے بھرا ہوا لے کر کے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہتے، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے اس دنیا کی محبت کو دور کر دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بات ماننے کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ علم دین کی حقیقی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ قرآن کی عظمت اور قرآن جو ہم سے چاہتا ہے، اے اللہ وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ زندگی تو بہت کم ہے آپ کو منانے کے لیے، اے اللہ اس کو ہم کیسے ضائع کرتے پھر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو دین کی محنتیں آپ نے ہمارے سامنے چلائے رکھی ہیں، اے اللہ اس محنت کے اندر اپنا ہاتھ کب بٹائیں گے، اے اللہ ہم پارٹ آف دا پرابلم کب بننا چھوڑیں گے، پارٹ آف دا سولوشن جو آپ کا دین ہے، اے اللہ اس کا پارٹ بننا کب شروع کریں گے، اے اللہ تو ہم تو بس دین والوں کی ٹانگیں گھسیٹنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ جس طریقے سے ہمارے حضرت نے کیکڑوں کی مثال دی تھی کہ کیکڑوں کو اگر کسی بالٹی کے اندر ڈال دیا جائے تو اس بالٹی کو ڈھکنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک کیکڑا بھی باہر نہیں نکل سکے گا، اس لیے کہ ایک کیکڑا باہر نکلنے کی کوشش کرے گا دوسرا کیکڑا اس کی ٹانگ کھینچ کر تو اس کو واپس بالٹی کے اندر گرا دے گا، اللہ اسی طریقے سے اللہ ہمارے مشائخ ہمیں اس دلدل سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے اس دلدل کے اندر ڈالنے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کی مدد کے لیے اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں مددگاروں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نصرت کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ اب تو ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.